الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. میرے عزیز دوستوں, اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق فرمائی اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل عطا فرمائی کہ جو انسان کے استعمال کی ایسی چیزیں ہیں جس کو خود انسان بناتا ہے. مثلا گھر ہے یا گاڑی ہے یا کوئی اور بھی چیز ہے جو خود انسان اپنے لیے بناتا ہے, تو اس کے اندر قول معتبر بنانے والے کا ہوتا ہے. مثلا کسی نے گاڑی بنائی اور عام آدمی آ کر کہے کہ نہیں, اس گاڑی کے اندر اس طرح نہیں, اس طرح کرنا چاہیے. مکان بنایا, مکان بنانے کے اندر انجینئر کا اعتبار ہوتا ہے, اس کے برخلاف نہیں کیا جاتا. وہ کہتا ہے کہ جتنا میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق یہ مکان میں نے اس طرح سے بنا دیا, جتنا میرے علم میں تھا یہ گاڑی میں نے اس کے مطابق بنا دی. تو جب ہم آپس کے اندر کوئی کام کرتے ہیں اس کے اندر قول معتبر بنانے والے کا ہے. چشمہ بنانے والے نے چشمہ بنایا, اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کے قول پر اعتبار کیوں نہیں کیا جاتا کہ اللہ نے انسان کو جس صلاحیت پر پیدا فرمایا وہ انسان کے لیے ایک کامل اور اتم درجے کے اندر ہے. اس میں انسان یہ کہتا ہے کہ یہ چیز زائد ہے, اس چیز کے اندر کمی ہے, ہمیں اس کے اندر تغیر اور تبدیلی کرنے کا اختیار ہے, ہمیں تغیر اور تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں ہے. کیونکہ ہماری عقل محدود ہے, ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. عقل محدود کیونکہ محدود سوچ کے مطابق ہے. جیسے اردو کا محاورہ ہے کہ کنویں کا مینڈک کیا جانے, کیونکہ اس کی ساری زندگی ایک کنویں کے اندر گزر گئی, اس کو باہر کا کچھ علم نہیں ہے. اسی طرح انسان کی زندگی بھی 70-80 سال کی ہے, 60 سال کی زندگی ہے. اس زندگی کے اندر انسان کی عقل بھی محدود ہے اور پھر یہ عاجز بھی ہے. عاجز اس طرح ہے کہ کسی کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے لیکن اس کی عقل اور اس کی قوت اس کا ساتھ نہیں دے رہی. اور اللہ رب العزت اگر کسی چیز کو بنانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے اندر کوئی انسان اگر نقص نکالے, کمی نکالے, تو وہ انسان عقل کے اعتبار سے کامل عقل نہیں رکھتا. عقل کامل کے لیے کیا لازم ہے کہ جو اللہ رب العزت نے انسان کی شکل و صورت بنائی, جو زمین و آسمان بنائے, انسان اس کو من و عن تسلیم کرے. آج ہم اپنی زندگی کو گزارنے کا جس طریقے سے چاہتے ہیں گزارنا, ہم اس طریقے سے گزارتے ہیں. کوئی کسی طریقے سے گزار رہا ہے, کوئی کسی طریقے سے گزار رہا ہے, نہیں. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, من چاہی زندگی چھوڑو, رب چاہی زندگی اختیار کرو. یعنی جو زندگی اللہ تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی, تم اس زندگی کی اتباع کرو. جب تم اس زندگی کی اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرمائیں گے. اور صرف اس دنیا میں کامیاب نہیں فرمائیں گے، فرمایا اس دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے، کیونکہ تم ہمارے نبی کے راستے پر چلتے ہوئے آئے ہو، اور راستہ وہی معتبر ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے نبی کو بتایا. مستند رستے وہی مانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. یعنی دیوانہ کیا مطلب؟ دیوانہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتا، دیوانہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتا، وہ اپنے محبوب کی محبت میں گم ہو جاتا ہے. اپنے محبوب کی محبت میں گم ہو جاتا ہے. جو محبوب کہہ دے آمنا، ہم اسی طریقے سے کریں گے. تو جب دنیاوی محبت کے اندر انسان محبوب کا تابع ہے، تو انسان دین کے اندر بھی اللہ رب العزت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہے، کہ جو راستہ اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا وہی راستہ کامل اکمل اور مکمل راستہ ہے. کیونکہ اللہ رب العزت انسان کا ماضی بھی جانتے ہیں، حال بھی جانتے ہیں، اور مستقبل بھی جانتے ہیں. تو اللہ رب العزت جب انسان جب اللہ نے انسان کو بنایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو میری تخلیق کیسی ہے، تم میری تخلیق کے اندر غور کرو، میں نے تمہیں آگ پانی مٹی ہوا ان چار عناصر متضادہ سے پیدا فرمایا، اور چاروں ایسے ہیں کہ فنا ہونے والے. نمبر ایک، نمبر دو، چاروں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ضد ہیں. اگر کوئی انسان ایک بوری مٹی لا کر باہر رکھ دے اور پھر ہوا چلنے لگے، تھوڑی دیر میں مٹی غائب ہو جائے گی. اور کوئی انسان ایک بڑی آگ جلائے، اس کے اوپر ایک ٹینکر پانی لا کر کے ڈال دے، بجھ جائے گی. تو اللہ نے فرمایا یہ چار عناصر متضادہ جو ہیں، میں نے ان کو جمع کیا، اور ان کو جمع کرنے کے بعد ان کو میں نے اپنے حکم سے قائم رہنے کا حکم دیا. تو یہ چیزیں قائم ہیں انسان کے اندر. جب اللہ تعالی چاہتے تو پھر ان چاروں عناصر متضادہ کو الگ الگ کر دیتے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قبر کے اندر جانے کے بعد انسان کے یہ عناصر متضادہ، آگ آگ میں، پانی پانی میں، مٹی مٹی میں، اور ہوا ہوا کے اندر مل جاتی. اسی لیے انسان کا جسم گل کر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو قائم رکھنے والی جو چیز تھی وہ چیز تھی روح. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے. یہ سوال قریش نے کیا تھا، کیونکہ قریش خود صاحب کتاب نہیں تھے. قریش مکہ جو تھے، مکے میں رہنے والے لوگ، یہ صاحب کتاب نہیں تھے. تو ایک دن ان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بتلا دیتے ہیں، لہذا ہمیں یہود کے پاس جانا چاہیے. یہود چونکہ اہل کتاب تھے، لہذا ہم ان کے پاس جا کر کے ان سے سوال پوچھتے ہیں، اور پھر وہ سوال آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے. تو یہود کے پاس پہنچے، اور یہود مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے تھے. تو انہوں نے یہود سے سوال کیا کہ ہم ایسا سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کا جواب نہ دے سکے. یہود نے کہا کہ دیکھو نمبر ایک روح کے بارے میں سوال کرو کہ روح کیا چیز ہے جو انسان کے عناصر متضادہ کو اپنی جگہ جوڑ کر کے رکھتی ہے, یہ روح کیا چیز ہے. نمبر دو جا کر پوچھو اصحاب کہف کون تھے, کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یہ اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا تھا. جاؤ یہ سوال کرو اور پھر دیکھو اللہ کے نبی کیا جواب دیتے ہیں, محمد کیا جواب دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قریش آ گئے, انہوں نے کہا کہ آپ سے ہم روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, روح کیا چیز ہے. نمبر دو ہم آپ سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کون تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کوئی جواب اپنی طرف سے نہیں دے 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 جب تک وہ جواب اللہ رب العزت کی طرف سے نہ آ جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مجھے جواب مل جائے گا میں جواب دے دوں گا. تو روح کا جواب یہ ملا, قل الروح من امر ربی, آپ کہہ دیجئے روح تمہارے رب کی طرف سے. اور اصحاب کہف کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ 15 دن تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی آسمان سے وحی اس کے بارے میں نہیں آئی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھے کہ اصحاب کہف کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. 15 دن کے بعد اللہ تعالی نے پوری سورہ کہف نازل فرمائی کہ یہ میرے وہ مقرب بندے تھے جن کو وقت کا بادشاہ ستا رہا تھا, تو ہم نے ان کو اپنے حکم سے ایک غار کے اندر سلا دیا اور یہ 350 سال تک سوتے رہے, اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا اور وہ کتا بھی ان کے ساتھ رہا. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اسی لیے یہ کتا بھی جنت کے اندر جائے گا. تو دادا فرماتے تھے کہ جب اللہ والوں کی صحبت مل جانے کی برکت سے کتا جنت کے اندر جا رہا ہے, تو انسان اگر اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے. بھئی یہ کتا جنت کے اندر جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو مینڈا آیا تھا وہ جنت میں جائے گا. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہ جنت کے اندر جائے گی. حضرت سلمان علیہ السلام کا جو ہدہد تھا وہ جنت کے اندر جائے گا. تو جن کو بھی اللہ تعالی نے نیک صحبت عطا فرمائی, اللہ والوں کی صحبت, وہ خاص انسان تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصبہ وہ بھی جنت کے اندر جائے گی, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. آج لوگ کہتے ہیں نسبت سے ہوتا کیا ہے, نسبت سے ہوتا کیا ہے. نسبت سے یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, کتا ارزل المخلوقات ہے, لیکن نیک انسان سے اس کی نسبت قائم ہوئی. اللہ نے فرمایا اس کو جنت کے اندر بھیج دی. یہ چیز ہے نسبت. تو اللہ والوں کے پاس انسان کیا لینے کے لیے جاتا ہے, یہی نسبت اپنے اندر منتقل کرنے کے لیے جاتا ہے. کہ جو نسبت آپ کے قلب میں میں اس نسبت کو لینے کے لیے آیا ہوں, لیکن لینے کا قاعدہ اور قانون کیا ہے کہ دینے والا جو طریقہ بتلائے اس طریق کے مطابق چلے گا تو چیز کامل آئے گی, ورنہ چیز ادھوری آئے گی. ایک انسان ایک بورسی کے پاس جاتا ہے, کہا صاحب سنائے آپ بڑی زبردست بریانی بناتے ہیں، آج جمعے کا دن بھی ہے، اکثر لوگوں کے گھر میں بریانی بنتی ہے، میں آپ سے بریانی کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے یہ سفید کپڑا اتار اور جیسا کپڑا میں نے پہنا ہوا ہے ایسا گندا کپڑا پہن، میں تجھے بنانا سکھا دوں گا. وہ انسان کہتا ہے نہیں کپڑا تو میں نہیں اتار سکتا اور آپ جیسا کپڑا بھی میں نہیں پہن سکتا. وہ کہتا ہے پھر بنا لے اپنی بریانی خود جا کر کے. تو معلوم ہوا کہ جس سے کوئی چیز لینی ہو اس کی کچھ شرائط ہوتی ہے. جب ہم اللہ والوں کی صحبت کے اندر آتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں یہ شرط بڑی مشکل ہے. انسان ارادہ کرے اللہ تعالیٰ راستہ خود آسان فرماتے ہیں. انسان ارادہ کرے اللہ رب العزت راستہ خود آسان فرمائیں گے، لیکن ایک انسان ارادہ ہی نہیں کرتا کہ میں منزل تک پہنچوں گا. وہ سوچتا ہے کہ آنا جانا تو رکھو لیکن طریق راستہ طریق کے اوپر چلنے کے لیے کچھ میری اپنی مرضی بھی ہونی چاہیے، میری مرضی بھی شامل حال رہے. نہیں، جب تک اپنی مرضیات کو نہیں مٹائے گا اور اللہ کی مرضیات کو بھائی تھوڑا تھوڑا آگے آگے لے جائے جہاں جگہ ہے. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ بکم، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس کے اندر کشادگی پیدا کرو تو فوراً کشادگی پیدا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرما دیں گے. تو انسان جب اللہ والوں کے پاس آتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جو بات مجھے اچھی لگے گی تو اس کو تو میں مان لوں گا اور جو بات اچھی نہیں لگے گی اس کے اندر کچھ تعویل کر لوں گا. اس کے اندر نہیں، جب اللہ والوں کے حوالے کی اپنے آپ کو تو اب مردہ بدست زندہ اپنے آپ کو کیا سمجھے؟ سمجھے کہ میں مردہ ہوں اور شیخ زندہ ہے. اور مردے کو جب نہلایا جاتا ہے، کروٹ دی جاتی ہے، اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے، پیٹ سہلایا جاتا ہے، مردہ یہ کہتا ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کس جگہ تم نے لٹا دیا مجھے، کیوں میرا پیٹ دبا رہے ہو، کیوں مجھے کروٹ دے رہے ہو، مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے. کیونکہ مردہ بدست زندہ ہے. کیا مطلب؟ اس کے اندر یہ جان ہی نہیں ہے کہ وہ بول سکے. تو جنہوں نے اپنے مشائخ کے سامنے اپنے آپ کو مار دیا، اپنی خواہشات کو مار دیا، اپنی زبان کو بند کر لیا، اللہ رب العزت نے ان کے مشائخ کا رنگ ان کے اوپر کامل طور پر چڑھا دیا. میں ملی نہیں ہے، حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں ملی نہیں ہے یوں، میں مانے اللہ رب العزت کی شراب، اللہ کے راستے کی شراب، میں ملی نہیں ہے یوں، قلب و جگر ہوئے ہیں خون، میں کیوں مفت دوں، میں میری مفتی نہیں. میں نے بڑے ناز و نخرے حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کے اٹھائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا فرمائی ہے، تو میں کیوں مفت کے اندر دوں؟ جس کو یہ راستہ حاصل کرنا ہے وہ بھی آ کر یہی ناز و نخرے اٹھائے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اپنا نور انسان کے قلب کے اندر عطا فرماتے ہیں. یہ وہ چیز ہے. دنیا میں بھی محنت کے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی. جو انسان کماتے ہیں، نوکریوں پر جاتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اپنے بڑوں سے، اپنی کمپنی کے باس سے کتنی سننی پڑتی ہے. ذرا سے دیر ہوئی وہ کیا کہتے ہیں، میں بیان یہاں کر رہا ہوں، آپ وہاں دیکھ رہے ہیں. تو اس کو معلوم ہے کہ مجھے کتنی سننی پڑے گی. تو جب دنیا کے لیے انسان سنتا ہے ایک انسان آ کر کہے میاں تم کیوں سنتے ہو اس کی، چھوڑ دو. کہتا ہے میاں خالی میرا پیٹ نہیں ہے، میری اولاد کا پیٹ بھی میرے ذمے، ان کو کھلانے کے لیے سننی پڑتی ہے. ایک سبزی والا سڑک پر آواز دیتا ہوا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ارے تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اگر پیٹ بھرنا ہے تو یہ بیچنی پڑے گی. کیا مطلب؟ اپنی عزت کو اس وقت مد نظر نہیں رکھتا، اپنی عزت کو خاک میں ملا کر وہ کام کرتا ہے. کیوں؟ پیٹ بھر جائے، اللہ والوں کے پاس اپنی عزت کو خاک میں ملا دے تاکہ روح بھر جائے. روح کے اندر قوت و طاقت چاہیے، یہ چاہیے کہ میری روح مضبوط ہو، میری روح میرے جسم پر غالب ہو. تو اس کے لیے اللہ والوں کے سامنے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات حرام کو انسان کو مارنا پڑتا ہے. لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارے دماغ میں آیا وہ بالکل صحیح تھا. نہیں، اپنی مرضیات نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راستہ اللہ تعالی نے بتلایا اس راستے کو تھام لو. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریق پر چلنے لگے گا، آہستہ 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 ایک دن اللہ تک پہنچ جائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم چاہتے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسمہ سنت بنا کر کے بھیجا ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بجا لائے، اس کی برکت سے تم اگر اس کے اوپر عمل کرنے لگو گے. آج سنت کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولا یہ سنتی تو ہے، یہ کام سنتی تو ہے یہ. اور صحابہ کیا فرماتے تھے؟ یہ کام سنت ہی تو ہے. کہنے میں فرق ہے. آج ہم معمولی، الیاذ باللہ، معمولی سمجھ کر کہتے ہیں، صحابہ اس کی اہمیت بتلانے کے لیے کہتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، عنہما کے بارے میں، کہ جب بھی مکہ المکرمہ جاتے تو جس جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حاجت کے لیے بیٹھے، استنجا کرنے کے لیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس طرح بیٹھتے اگرچہ حاجت نہ ہوتی، پھر اس کے بعد اٹھ کر کے آتے اور فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اس طریقے سے بیٹھے تھے. اس کے لیے اپنا نفس مارنا پڑتا ہے، اس راستے پر چلنے کے لیے اپنا نفس مارنا پڑتا ہے. اور آج ہمارے لیے سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اپنے نفس کو مار دینا. ہم کہتے ہیں ہماری بھی تو کچھ عزت ہونی چاہیے، یہ کیا شیخ نے دو منٹ کی ڈانٹ لگائی اس کے اندر ہماری ساری عزت خاک میں مل گئی. ظاہر عزت خاک میں ملے گی، اللہ تعالیٰ جب باطن کی عزت عطا فرمائیں گے پھر اللہ کے بندے خود بخود آئیں گے. ہمارے اکابرین کا طریق یہی رہا ہے. اور تصوف اور سلوک کا حاصل کیا ہے؟ کہ اپنی خواہشات کو انسان مار دے. آج ہم ان خواہشات کو مار دیتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جس کی ضرورت ہے اس کو ہم اپنے مشائخ سے نہ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں اور نہ ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں پوچھیں گے. مثلا ایک انسان کو غیبت کرنے کی عادت ہے اور اس کو غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے، وہ انسان اپنے مشائخ سے جا کر غیبت کے بارے میں نہیں سوال کرے گا. وہ کہے گا حضرت دیکھیے دنیا کا کیا حال ہوا ہوا ہے, لوگ دنیا کے اندر کس طریقے سے جی رہے ہیں. اللہ کے بندے پہلے اپنی طرف نظر کر کہ تو کس طرح جی رہا ہے. ہر انسان اگر اپنے گربان میں جھانکنے لگے اور اس کو اپنی برائیاں نظر آ جائیں تو سارا معاشرہ درست ہو جائے گا. لیکن ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے, ہم دوسروں کی طرف دیکھتے کہ دوسرا کس طرح سے جی رہا ہے. ہمارے تو تمام معاملات درست ہیں, خراب ہے تو کس کے؟ برابر والے کی خراب ہے. ہمارے تمام معاملات درست ہیں الحمدللہ. جب بتاؤ گے تب شیخ بتائے گا تمہاری یہاں کمزوری ہے, تمہارے اندر یہ کمزوری ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو مارنا ہی نہیں چاہتے, نفس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. اور جب تک نفس زندہ ہے انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ تک پہنچنے کے لیے اس نفس کو مارنا پڑے گا, حرام خواہشات کو ختم کرنا پڑے گا, تب جا کر انسان اللہ تک پہنچے گا. خواب و مرد ہو خواب و عورت ہو, جب تک اپنی مرضیات کو اللہ کے راستے میں قربان نہیں کیا اس کو یہ چیز حاصل نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تک پہنچ جائے. مشائخ معمولات بتاتے ہیں. اس سے پہلے ایک چیز اور بتا دوں کہ کیونکہ یہ اجتماع ہے سہ روزہ, تو ان بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ مثلاً الگ تھلگ سونے کی عادت ہے, وہ کیا کریں گے, ایک کونے میں جائیں گے, ایک پنکھا چلائیں گے اور وہاں سو جائیں گے. پہلے جہاں آیا ہے وہاں سے اجازت لے. یا دیکھا دسترخوان بچھا ہوا ہے تو ہاتھ دھویا فوراً بیٹھ گئے. پہلے پوچھو تو صحیح کہ مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. ایسی بہت ساری چیزیں کیونکہ ہم نے سیکھی نہیں, ہم من چاہیے زندگی چاہ رہے ہیں, ہاتھ دھو کر بیٹھ گئے. اگر اٹھایا کہا ہماری کیا عزت کی آپ نے. تو یہاں انسان عزت حاصل کرنے کے لیے نہیں آ رہا, پہلے سے یہ دماغ کے اندر ہم اپنی بات بٹھا لیں کہ ہم عزت حاصل کرنے کے لیے نہیں آ رہے, ہم اللہ رب العزت کو حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور اللہ کو حاصل کرنے کے اندر ہمیں جتنی قربانیاں بھی دینی پڑے ہم ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہماری عزت کیا عزت ہے. ہم نے جو عزت بنائی مال و دولت کے ذریعے اس عزت کی کیا اہمیت ہے. لیکن جو عزت اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں اس عزت کی قدر ہی کچھ اور ہوتی. تو آنے آئے تو بھائی اپنی نیت کو درست کر لے. اپنی نیت کو کیا درست کرے, کوئی مصائب کوئی مشکل آ گئی, کبھی کوئی چیز نہیں ملی, یا کھانے کے لیے گیا معلوم ہوا کہ کھانا مرضی کے مطابق نہیں ہے, معلوم ہوا کہ کھانا پکا تھا کم پڑ گیا, اب مجھے تین روٹی چار روٹی کھاتا ہے اب ایک روٹی ملے گی, کوئی اللہ میں آپ کے لیے آیا ہوں میں اس ایک روٹی پر بھی گزارا کر لوں گا. کہتے ہیں مولانا ہم نے پیسے پورے دیے کھانا ہمیں پورا ملنا چاہیے. اللہ کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہے, کھانا کھانے کے لیے نہیں آیا. کوئی انسان اپنا گھر اس لیے نہیں چھوڑتا کہ دوسری جگہ جا کر کے تین دن رہ کر کھانا کھاؤ, اس کا کیونکہ شیطان اس کی نظر کہاں ڈال رہا ہے, یار تمہاری کوئی عزت ہے یہاں پر, تمہاری بس یہی عزت ہے کہ ایک روٹی اور سالن تمہیں مل گیا. جنہوں نے اپنی عزت کو مٹایا اللہ نے ان کی عزت کا ڈنکا پٹوایا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ سرکاری پہلوان تھے، بادشاہ وقت کی طرف سے پہلوان تھے. اب بادشاہ وقت کی طرف سے پہلوان ہے، سالانہ مقابلہ ہوتا تھا کشتی کا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جیت جایا کرتے تھے. ایک سید زادے آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، انہوں نے کہا اے جنید، اگر آپ مجھ سے ہار جائیں تو بادشاہ جو انعام آپ کو دیتا ہے وہ مجھے دے دے گا. حضرت جنید نے فرمایا اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا میرے بچے بھوکے ہیں، کئی دن سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا، میں ان کو کھانا کھلا دوں گا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ، میں اس ملک کا سب سے بڑا کشتی کا کھلاڑی ہوں، اگر میں ہار گیا میری کتنی بے عزتی ہوگی. تھوڑی دیر سوچا سوچا، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد سوچا سوچے سوچتے سوچتے اللہ رب العزت نے دل میں کیا خیال ڈالا، اے جنید، اللہ کے نبی کے لیے اپنی عزت خاک میں ملا دے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ فیصلہ ہو گیا، میں ہار جاؤں گا. بڑے میاں نے اب طریقہ بتلایا ان کو کہ دیکھو، تھوڑا بہت تم مجھے زور لگانا، تم مجھے ایک بار گرانا، پھر میں اٹھ جاؤں گا، پھر میں جب زور لگاؤں تو تمہارے سینے پہ چڑھ جاؤں، تو تم اٹھنا مت. اللہ اکبر. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فیصلہ کر لیا، پورے شہر کے لوگ جمع، بادشاہ جمع. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی ہے میرے مقابلے کے لیے؟ وہ بڑے میاں سید زادے وہ اٹھے، انہوں نے کہا ہاں میں تجھ سے مقابلہ کروں گا. بادشاہ نے کہا اپنی جان دیکھیے. اس نے کہا جانوار نہیں، انہوں نے مجھے للکارا ہے، میں مقابلے کے لیے آیا ہوں. اور الغز کے تھوڑی دیر کے بعد جنید بغدادی ہار گئے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنی عزت ہار گئے. وہ بوڑھا انسان وہ مال اور دولت لے کر چلا گیا. رات کو جنید بغدادی سو رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمائے جنید، تو نے میرے خاندان کے لیے اپنی عزت کو قربان کیا، جا قیامت تک تیرے نام کا ڈنکا پٹے گا. آج لو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نام کتنی محبت کے ساتھ دیکھے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ شراب پیتے تھے، اور شراب بھی اتنی پیتے تھے کہ حال نہیں تھا. ایک دن راستے میں سے جا دیکھے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو مقبول بنانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ معمولی سی چیز کا بہانہ بن جاتی ہے، چھوٹی اور معمولی سی چیز بہانہ بن جاتی ہے. حضرت بشر حافی جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا قرآن کریم کا کچھ حصہ وہاں گرا ہوا ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے اس کو اٹھایا، صاف کیا، صاف کر کر اس کے اوپر خوشبو لگائی. خوشبو لگا کر اوپر تاک، پہلے زمانوں میں گھروں میں اوپر سلیب بنایا کرتے تھے اور جو سامان ہوتا تھا وہ اس کے اوپر رکھا کرتے تھے. بشر حافی نے اللہ کے نام کو وہاں رکھ دیا. اس زمانے کے جو بزرگ تھے ان کو اللہ تعالی نے الہام فرمایا کہ بشر حافی کو جا کر میرا سلام کہو. اب بشر حافی تو رکھ کر کے میخانے میں چلے گئے. یہ بزرگ ڈھونڈتے 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 میخانے کے اندر پہنچے. کہا بھائی یہاں بشر حافی کون ہے؟ کہا وہ بیٹھے ہوئے بشر حافی. دیکھا نشے کے اندر کوئی ہوش نہیں، فرمایا اے بشر اللہ رب العزت نے تجھے سلام کہلوایا ہے, اور فرمایا تو نے جو میرے نام کی عزت کی ہے اس نام کی عزت کے صدقے میں جا تیرے نام کی بھی عزت ہوگی. بشر حافی اپنا نشہ شراب کا بھول گئے اور رونے لگے, کہا جس رب کی میں نے اتنی نافرمانی کی, خالی میں نے اس کا نام اٹھا کر صاف کر کے اوپر رکھا, اس رب نے مجھے سلام کہلوایا. تو بعض دفعہ تھوڑی سی ڈانٹ اللہ تعالیٰ ایسی بنا دیتے کہ اس سے سارا سلوک اور سارا طریق انسان کا پورا ہو جاتا ہے. پھر انسان کو اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا کہ میری بھی کوئی حیثیت ہے. یاد رکھ کے جب تک انسان کو یہ احساس ہے کہ میری کوئی حیثیت ہے, خواہ میں ہوں یا آپ ہو یا خواتین میں سے کوئی, جب تک ہمیں یہ خیال ہے کہ یار میری بھی کوئی عزت ہے, میرا بھی کوئی مرتبہ ہے, اس وقت تک انسان کے نفس نہیں مرا دی. سمجھئے نفس زندہ ہے. جس دن یہ خیال ہو جائے کہ یار میری کیا حیثیت ہے, شیخ نے ڈانٹا, کسی اور انسان نے ڈانٹا, وہ کہتا ہے یار میری عزت کیا ہے, میری عزت آج زمانے کے اندر لڑائی کس کی ہے؟ بولو بھائی عزت کی لڑائی ہے آج, لڑائی مال و دولت اور عزت کی لڑائی ہے. کس لیے؟ کہ میری عزت زیادہ ہو جائے. کوئی بڑا چھوٹے کو کچھ کہہ دے اور چھوٹے نے جواب دے دیا, وہ کہتا ہے تم نے کیسے جواب دیا. اگر تمام مسلمان یہ سمجھے کہ ہمارا نفس مر چکا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں ہے تو لڑائی ہوگی آپس کے اندر, محبت اور اخوت قائم ہوں گی. یہ سب چیزیں کب پیش آتی ہیں؟ جب انسان سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں. جب اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا تو اللہ کے نزدیک وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جب اپنا آپ مار دے گا اپنی زبان, دادا نے فرمایا لیکن دیکھو یاد رکھو اپنی زبان سے انسان تو کیا کہتا ہے, ارے میری کیا قیمت ہے, میں حقیر فقیر. دادا نے فرمایا دو آدمی ٹرین میں جا رہے تھے تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے, تو اس نے کہا کہ میرا نام حقیر فقیر بندے کو عبد القدیر کہتے ہیں. اس نے کہا یار اس نے تو اتنی تواضع دکھائی تو مجھے اس سے زیادہ دکھانی چاہیے. تو اس سے کہا کہ اس نے پوچھا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے, تو اس نے کہا کہ کیا نتھو سے پہلے بھی کچھ تھا نا. اس نے کہا کہ آخر میں یہ کہا دو لفظ جو مجھے یاد ہے. اس نے کہا نتھو میرا نام ہے, نتھو آخ تھو یہ میرا نام ہے. اس نے کہا کہ یار یہ تو اور زیادہ آگے نکل گیا. تو دادا فرماتے تھے کہ ہم اپنی زبان سے اپنی بے عزتی برداشت کر لیں گے لیکن کوئی دوسرا گدا کہہ کر کے دیکھے پھر انسان غصہ ضبط کرے تب کمال ہے. میں اپنی زبان سے اپنے آپ کو کہنا ارے حضرت میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, جو کچھ ہے وہ سب آپ کی دعاؤں کی برکت سے. لیکن شیخ نے گدا کہا, آپ دیکھو اس کی حالت کیا ہوتی ہے, اب دیکھو چہرے کا رنگ کیسے بدلتا ہے, اب دیکھو چہرے کی حالت کیا ہوتی ہے. اس وقت معلوم ہوتا ہے انسان کو کبھی نفس مرا نہیں ہے. نفس اگر مر جاتا, حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ, حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے جب بیعت ہوئے ایک دفعہ ملاقات کے لیے آئے, حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کھانا کرا تناول فرما رہے تھے, حالانکہ حاجی صاحب پورے عالم نہیں تھے, شرح جامی تک پڑی ہوئی تھی اور حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ پورے عالم تھے, لیکن شیخ و مرید کا تعلق کیسا تھا؟ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کھانا کھاتے کھاتے دیکھا اگر گنگوئی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے, ایک روٹی کے اندر سالن ڈالا اور کہا میاں رشید احمد جہاں لوگوں کی چپل رکھی ہے وہاں جا کر بیٹھ کر کھا لو. ہم میں سے ہر شخص اپنے قلب میں اس وقت جھانک کر دیکھے کہ اگر ہمیں کوئی انسان ایسے روٹی پر سالن رکھ کے دے اور کہے کہ مسجد کے دروازے پہ جو جوتیاں پڑی ہیں جا جا کر کے وہاں کھا لو, ہم میں سے کتنے لوگ تیار ہوں گے اور کتنے ایسے ہوں گے جو روٹی وہاں رکھ کر چپل اٹھا کر کہیں گے اس سے تو اچھا ہے گھر جا کر کے کھا لو. کیوں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی عزت دی جائے, ہم جب آئے تو ہمیں آگے بٹھایا جائے, ہم آئے ہم سے پوچھا جائے کہ آپ پانی پیئیں گے ٹھنڈا پیئیں گے گرم لیں گے, یا آج کل تو گرم اور ٹھنڈے کا چکر ہے, مطلب آپ بوتل پیئیں گے یا چائے پیئیں گے کیا پیئیں گے. اگر نہیں پوچھا کہتے ہیں یار کس طریقے کے یہ لوگ, اتنا بھی ان کو وہ نہیں ہے, طریقہ معلوم نہیں ہے کہ مہمان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے, تو میزبان بھی تو سوچے اس کا کیا معاملہ ہے, میزبان بغیر اطلاع کے کیوں گیا. حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ کا کیا معمول تھا, پہلے اطلاع کرو کہ میں آنا چاہتا ہوں, پھر آنے سے ایک دن پہلے دوبارہ اطلاع کرو فون کر کے کہ میں کل روانہ ہوں گا, آج روانہ ہوں گا, کل آپ کے یہاں پہنچوں گا. اور اگر کوئی آدمی کتنی ہی دور سے آئے, حضرت تو ہردوئی میں تھے, کوئی انسان اگر بھوپال اور بمبئی سے بھی آئے, حضرت فرمائے اجازت لی, آپ کو اجازت دی گئی تھی کہ آپ آئے, کیونکہ حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو یہ سوچو کہ پہلے سے اس کے گھر میں 10 مہمان ہیں, 11ویں کی جگہ نہیں ہے, آپ بستر اٹھا کر کیا آ گئے. اور کہا حضرت میں بھی آیا ہوں وقت لگانے کے لیے, اب وہ کیا کریں گے, اکرام میں کمی ہوگی یا نہیں ہوگی, وہ 10 آدمی کا کھانا بنوایا, اب 11واں آ گیا کیا کرے. پہلے سے اطلاع کرے کہ میں آنا چاہتا ہوں اور آنے کے بعد اتنے دن قیام کرنا چاہتا ہوں. اور پھر حضرت کے ہاں یہ پوچھا جاتا تھا کس مقصد کے لیے آئے ہو, مقصد بتاؤ, مقصد کیا ہے. حضرت اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھری زندگی اپنے اندر لانا چاہتا ہوں. اچھا بھائی یہ زندگی کیسے حاصل ہوگی, یہ زندگی کیسے حاصل ہوگی, حضرت سنت کے طریق پر چل کر, سنت کے طریق پر چل کر اور مشائخ کی ڈانٹیں سن کر. اس لیے حضرت کے آپ کسی ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی, کیونکہ حضرت کیا فرماتے تھے یہ تو اسپتال ہے, اسپتال میں دو مریض چار کینو لے کر کے بیٹھے اور گپ شپ کر رہے ہو, ڈاکٹر چھوڑے گا ان کو, میں تجھے ابھی منع کیا کینو نہیں کھانا, اور تم یہ اسپتال ہے یا یہ کھیل کا میدان ہے, تم لوگ گپ شپ کر رہے ہو, نکلے یہاں سے باہر. حضرت کیا اجازت نہیں تھی کہ کوئی شخص بات کر سکے. آج ہماری حالت کیا ہے کہ بغیر بولے ہم سے رہا نہیں جاتا, جہاں دو آدمی مل گئے وہاں کچھ نہ کچھ کچھ دیر تو ضرور بات کریں گے, کہیں گے ہم گونگے, ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے. زبان تو ہے, زبان کا استعمال کب کرنا ہے, جب زبان سنت کے مطابق چلنے لگے تب اس کا استعمال کرنا ہے. سمجھ آ گئی بھائی؟ تو اپنے مشائخ کے پاس جائے, لیکن کیا ہے اپنے آپ کو مریض سمجھ کر کے جائے. تو حاجی صاحب نے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو جب روٹی دی حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ چپل کے پاس بیٹھ کر کے جہاں جوتے اتارے جاتے وہاں بیٹھ کر کھا رہے. حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ ترچھی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ حضرت گنگوئی کے ماتھے پر بل آتا یا نہیں آتا. ایک ذرہ برابر ماتھے پر بل نہیں. یہ خوشی تھی کہ میرے شیخ نے میرے ہاتھ میں اپنے سامنے سے روٹی اٹھا کر اس میں سالن رکھ کر کے دیا. دوستو یہ ہے راستہ طریق کا جو آج ہمیں منظور نہیں ہے. اس لیے اصلاح کامل نہیں ہو رہی. اصلاح تو ہو رہی ہے آنے جانے سے, لیکن کامل اصلاح کب ہے؟ جب گدا نمک کب بنتا ہے؟ جب کان میں گر جائے نمک کی اور اس کے بعد مر جائے, پھر وہ گدا نمک بن جاتا ہے. پھر شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر بھی کھا سکتے ہیں, لیکن گدا کیا کہے, میں سانس بھی لیتا رہوں اور نمک بھی بن جاؤ, تو دونوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرنا پڑتا ہے. اور اللہ کا راستہ ایسا ہے کہ کچھ دن مشکلات کے, ساری زندگی مشکل نہیں ہے, کچھ وقت انسان کو اپنے نفس کو مارنے میں رکھتا ہے. جب نفس مر جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کے بعد وہ زندگی عطا فرماتے ہیں کہ پھر انسان کی ہر طرف سے لوگ جوخ در جوخ اس کے پاس آتے ہیں. کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو مٹا دیا, اس نے اپنے مشائخ کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دیا, اس نے اپنی ہستی کے اوپر یہ نظر نہیں رکھی کہ یار ہمارا بھی کوئی وجود ہے. جب تک یہ وجود کا لفظ اپنے اندر باقی ہے, انسان کی اصلاح ممکن نہیں ہے. تو ہم کس نیت سے آئے یہاں پر تین روز کے لیے؟ بولو بھائی, اصلاح کے لیے. اور اصلاح کے لیے لازمی کیا ہے؟ اپنے عمل کو, اپنے قول کو, اپنے فعل کو مٹا دینا. دادا فرماتے تھے کہ اس طرح سے کہ ایک بادشاہ, اس نے اپنے خادم کو حکم دیا دریا میں کود جا. وہ دریا میں کود گیا. فرمایا باہر آ جاؤ. باہر آیا, سننے کی بات ہے غور سے, بادشاہ نے کیا کہا, تیرے کپڑے کیوں گیلے ہوئے؟ اس نے کہا حضور غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں ہوگا. اس نے یہ نہیں کہا بادشاہ سلامت, آپ کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے, پہلے آپ نے کہا پانی میں کودو, اب کہہ رہے کپڑے کیوں گیلے ہوئے. دادا فرماتے تھے اطاعت یہ کہ شیخ کی بات اگر کیا عقل میں نہ آئے, لیکن کیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا. پھر انسان دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کس مقام پر پہنچاتے ہیں. پھر نماز کی لذت اور مزہ کیا ہوتا ہے. خیر یہ تین دن کا ہے, اب نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے, تو جو باتیں میرے ذہن میں آئی وہ میں نے بتا دی. بقیہ اور جو علماء آئیں گے انشاءاللہ بتاتے رہیں گے, سنتے رہیں گے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے. بس اصل چیز یہ کہ جس مقصد سے گھر سے نکلے وہ مقصد حاصل کر کے اپنے گھر پر لوٹے. اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شاعر نے لکھا ہے کہ قرضے ختم ہونے کے لیے دعا کیجئے, بیٹی اکثر بیمار رہتی ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. ایک شاعر نے لکھا قرض کی ادائیگی آسانی سے ہو جائے, اللہ تعالیٰ والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, آمین. ایک شاعر نے لکھا ہے کہ بحرین گیا تھا, وہاں شیخ نے اسے قید رکھا ہے, کافی پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ رہائی کا آسانی سے معاملہ فرما دے. ایک شاعر نے لکھا ہے کوئی شخص اپنا بٹوا, موبائل, گھڑی تینوں سامنے رکھ کر نماز پڑھتا ہے, دوسروں کی نماز میں خلل پڑتا ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ اور اس کی اپنی نماز میں بھی خلل ہوتا ہے. اگر اپنی نماز میں خلل ہو رہا ہے تو ان چیزوں کو ایک طرف یا جیب کے اندر رکھ کے اس کو سامنے رکھے اور دوسرے کو جو خلل ہو رہا ہے تو پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یا اس کی تسبیح دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ بھی تو غور کرے اپنی نیت کے اوپر. ایک صاحب نے لکھا ہے کاروبار میں مستقل مزاجی اور توجہ میں کمی ہو رہی ہے، دعا فرما دے اللہ کاروبار میں برکت عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ والدین کے انتقال ہو چکا ہے، اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے روحانی اور جسمانی امراض کی خصوصاً جسم پہ نکلنے والے دانے اور خارش اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے، آمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ خون کا کینسر تشخیص ہوا ہے، ابتدائی مراحل میں، کم سن بچوں کی والدہ ہیں، اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے محمد ظفر صاحب کو کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، طبیعت زیادہ خراب ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ گناہ چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہمت والوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صاحب اسپتال میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اللہ بھائی اس وقت اہل برما، اس وقت بودھسٹ حکومت برما کے مسلمانوں کے اوپر وہ مظالم ڈھا رہی ہے کہ جس کا کوئی انسان تصور نہیں کرتا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی گردنیں ان کے ماں باپ کے سامنے الگ کر دی گئی، اور شوہر کے سامنے بیوی کی عزت لوٹنے کے بعد اس کا پیٹ سے لے کر اس کی ناف تک پورا چاک کر دیا گیا. تو جب اتنا ظلم ہو رہا ہے تو مسلمان نمبر ایک ان کی مدد کرے اپنی دعاؤں کے، کہ اللہ ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما دے. نمبر دو، جو مالی طور پر ان کی مدد کرنا چاہتا ہے تو خبے فاؤنڈیشن کے ذریعے سے یہاں سے رقم بھیجی جا رہی ہے، جو صاحب اس میں حصہ لینا چاہے وہ دفتر کے اندر رجوع کرے، وہاں پر اس کا بھی سلسلہ ہے. اور پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، اس میں شام میں مظلوم ہیں، روافض کے ہاتھوں، وہاں کے مسلمانوں کا تو وہ حال کیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی امان میں رکھے. یمن کے اندر مسلمان مظلوم ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے. دعا کر لے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. يا الله برما، يا الله کشمیر، یا اللہ یمن، یا اللہ شام، یا اللہ یہ سرزمین انبیاء شام، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، یہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری جملہ حاجات کو پورا فرما. اے اللہ جو برما کے مظلوم مسلمان ہیں، اے اللہ تو ان کے اوپر رحم فرما. اے اللہ تیرا رحم جب آتا ہے، جب بندہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے حال کو درست فرما دیجئے، ہمارے مستقبل کو تابناک بنا دیجئے. یا اللہ من چاہیے زندگی چھوڑ کر، یا اللہ رب چاہیے زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم آپ کے نام پر جمع ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے نام پاک کی برکت سے ہمارے اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ سے تبدیل فرما دیجئے. اے اللہ اوصاف رذیلہ کو اوصاف حمیدہ سے تبدیل فرما دیجئے. یہ دعا ہے اللہ تمام حاضرین و حاضرات اور غائبین و غائبات سب کے لیے حق میں قبول فرما. اے اللہ ہماری جملہ حاجات کو پورا فرما. اے اللہ حرمین کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. یہ محرم کا محترم مہینہ ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ ملک یا اللہ نظریاتی بنیادوں پر بنا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کلمے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. یہاں کے مسلمانوں کے اندر محبت پیدا فرما، الفت پیدا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یہاں کی ہر چیز کے اندر برکت عطا فرما. یہاں کے مسلمانوں کے ایمان میں برکت عطا فرما، تجارت میں برکت عطا فرما، زراعت میں برکت عطا فرما. اے اللہ سارے عالم میں جو بھی بیمار ہو اس کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے اے اللہ غیب سے انتظار فرما. اے اللہ جو مسلمان اپنی بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں اے اللہ غیب سے مدد فرما. 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 اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یہاں ہمارے آنے کو اے اللہ چارانہ بنا دے. اے اللہ چارانہ بنا دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے. ایک ایک سنت پر ہم سب کو مر مٹنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے وجود جو ہمیں نظر آ رہا ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری اصلاح فرما دے. ایسی اصلاح فرما دے کہ ہمیں اپنا وجود بھی نظر نہ آئے. یا اللہ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے. الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. یا اللہ ہم سب آپ کے لیے اس جگہ جمع ہوئے اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کی نعوذت سے ہمیں محروم نہ فرما. ہمارے گھروں کو یا اللہ ہمارے خاندان والوں کو سب کو دیندار بنا دے. رشتہ داروں کو دیندار بنا دے. پوری امت کو دیندار بنا دے. پوری امت کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما. تھوڑی سی دیر میں جو نہیں مانگ سکے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ بھی عطا فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.